نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم دور قرآن کا آغاز کریں گے. پہلا پارہ ہم سب کے سامنے ہے. کچھ باتیں پارے کے ناطے سے کر کے انشاءاللہ تعالیٰ ہم سورۃ الفاتحہ سے آغاز کریں گے. پہلا پارہ اصل میں پہلی سیڑھی ہے بہت ساری چیزوں کی. اس وقت بس آپ یہ سوچ لیں کہ تعلق باللہ کی طرف ہمارے جو قدم بڑھ رہے ہیں اس میں سے پہلی سیڑھی ہمارے سامنے پہلے پارے کی صورت میں ہے. چلیے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر سورۃ فاتحہ شروع کرتے ہیں. طریقہ کار وہی ہوگا, کچھ ساتھی جو نئے ہوتے ہیں ان کے لیے دوبارہ دہراؤں گی. دور قرآن کی بنیاد قرآن پاک کا ترجمہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو پڑھیں تو سمجھ سکیں. انشاءاللہ تعالیٰ ایک مضمون کی آیات کو ایک ساتھ پڑھتے ہوئے پھر اس کے بعد اس کی ہلکی سی وضاحت ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے, نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے, روزے جزا کا مالک ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں سیدھا راستہ دکھا, ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا, ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا, اور ان کا بھی نہیں جو بھٹکے ہوئے ہیں, آمین. اے اللہ ایسا ہی کرنا. قرآن پاک کا آغاز ایک دعا سے ہوتا ہے جس کو ہم سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نماز کا حصہ بنا دیا سورۃ فاتحہ کو. اصل میں یہ اس بات کا پیغام تھا کہ ایک بندہ اپنے اللہ کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرے. سورۃ فاتحہ کا اگر بنیادی مضمون دیکھا جائے تو شکر ہے. اور شکر کیا ہے؟ شکر کسی کے انعامات کی قدردانی ہے. شکر کرنے والا ہی اصل میں مومن ہے. شکر کے مقابلے میں کفر آتا ہے اور کفر سے لفظ کافر ہے, تو شکر سے پھر لفظ شاکر ہے, تو شاکر کون ہے؟ جو مسلمان ہے. سورۃ فاتحہ ہمیں مسلمان بننا سکھاتی ہے, اللہ کی نعمتوں پہ نظریں ڈالنا سکھاتی ہے. اس کائنات کی کھلی ہوئی کتاب میں سے بندہ مومن جہاں سے گزرے اس کی زبان پہ شکر کے کلمات ہوں کہ اللہ تیرا شکر, تو نے مجھے پیدا کیا, تو نے مجھے کیا کچھ نہیں دیا. اور جس دن انسان کو اپنی اوقات سمجھ آتی ہے ایاک نعبد کی صورت میں, تو پھر یہ شکر دل کی گہرائیوں سے نکلتا ہے. یہ صورت ہمیں اللہ کے ساتھ, رب کے ساتھ بندے کے تعلقات بھی سکھاتی ہے. جب تک آپ کسی کے ساتھ اپنے تعلقات کو واضح نہ کر لیں کہ میرے کسی کے ساتھ کیا تعلقات ہیں, تب تک آپ ان کے بارے میں کوئی بات دل میں محسوس نہیں کرتے, تب تک آپ کبھی بھی اس کے ساتھ وہ مضبوطی محسوس نہیں کرتے. میں یہ کہوں گی کہ اگر ہم صرف ایک ہفتے کی مصروفیات کو دیکھ لیں, ہم کن سے ملتے ہیں جن سے تعلق ہوتا ہے, ہم کن کو اپنے گھروں میں بلاتے ہیں جن سے تعلق ہوتا ہے, ہم دن میں کئی بار فون کرتے ہیں, جو نمبر رنگ کیا جاتا ہے وہ کس کا ہوتا ہے؟ تعلق والے کا ہوتا ہے نا. تعلق دیکھنا ہو تو ایک ماں کا بچے سے دیکھ لیجئے کہ جو رات کو گیلے بستر پہ سونا پسند کرتی ہے لیکن بچے کو گیلے پہ نہیں سلاتی. تعلق دیکھنا ہو تو ماں کے سینے میں اٹھتی ہوئی اس اٹھان کو دیکھیے جو بچے کی بھوک کے وقت ماں کے سینے میں مچلتے ہوئے دودھ کی طرح ہوتی ہے. یہ تعلقات ہیں, یہ تعلقات کی گرمی ہے جو ایک مرد اور ایک عورت کو ایک چھت کے نیچے جمع رکھتے ہیں, اور مزاج کے فرق کے باوجود وہ ایک چھت کے نیچے کئی سال گزار دیتے ہیں. تعلقات کو اتنا پھیلاتے جائیں گے سمجھ آتا جائے گا. لیکن یہاں بات کروں گی تو بندے کے رب کے ساتھ تعلق کی ہے. جب بندے کا اللہ کے ساتھ تعلق جڑ جاتا ہے پھر زبان سے لفظ نکلتے نہیں, وہ دل سے نکلتے ہیں. وہ شکر نہیں ہوتا کہ شکر ہے بلکہ ہوتا ہے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر. پھر وہ شکر صرف خوشیوں میں نہیں ہوتا، وہ غم میں بھی شکر ہوتا ہے. پھر کچھ ملے تو شکر کیا الحمدللہ، اور کچھ چھنا تو کہا الحمدللہ علی کل حال. ہر حال میں اللہ کا شکر ہے جس بندے نے اپنے مقام کو پہچان لیا. پھر کبھی بھی وہ اپنی ذات سے بڑی ہوئی بات نہیں کرے گا. یہ صورت ہم سب کو سکھاتی ہے کہ تم بندے بن کے رہو، وہ مالک ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تم اس کی ضرورت نہیں ہو، وہ تمہاری ضرورت ہے. تم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، وہ تمہارے بغیر پہلے بھی تھا اور تم نہیں ہوگے تو بھی رہے گا. اور اس طرح کے دکھ سکھ کرتا ہوا ایک بندہ اپنے رب کے ساتھ مچلتا ہے. ہم تو نہ جانے اس صورت کو کیسے پڑھتے ہیں، لیکن دل والے اور اللہ کے ساتھ تعلق والے جب اس صورت کو پڑھتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، وہ رو رو کے پڑھتے ہیں، وہ چلاتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ دکھا. بہت تھک گئی، بہت پھٹک گئی، بڑے دھکے کھا لیے، میں نے سب کو راضی کرنا چاہا، کوئی راضی نہیں ہوا. میں نے سب سے محبت کی، کسی نے مجھ سے محبت نہیں کی. میں نے جتنوں سے امیدیں لگائیں، سب نے میری امیدیں توڑ دی. میں نے جو مانگا مجھے وہ نہیں ملا. اے اللہ میں نے لوگوں سے پوچھ پوچھ کے جیتے جیتے اپنی زندگی کے کتنے سال گزار دیے، اب تو بتا میں کیسے جیوں. تو بتا تجھے کیا پسند ہے، تو بتا تو کس بات سے خوش ہوتا ہے، تیری پسند کیا ہے، تیری ناپسند کیا ہے، تو کس بات سے خوش ہوتا ہے، کس سے ناراض ہوتا ہے، میرے کس عمل سے تو مسکرانے لگے گا، میرے کس عمل سے تو مجھ پہ غضبناک ہوگا، میرے کس عمل سے تو میری طرف قیامت کے دن نظریں بھر کے نہیں دیکھے گا، میرے کس عمل سے تو قیامت کے دن مجھے پاک نہیں کرے گا، میرا تزکیہ نہیں کرے گا. اے اللہ تو مجھے زندگی میں ہی بتا دے تاکہ میں اپنی زندگی سے کھرچ کھرچ کے وہ ساری چیزیں نکال دوں کہ جو مغدوب اور دعالین کا راستہ تھا. یہ ایک دکھے ہوئے دل کی پکار ہے، اور اس کے بغیر اگر اس صورت کو ہزاروں بار بھی پڑھ لیں تو زبان کا ایک قلم ہے، کچھ نہ کچھ تو اس کی شیرینی، کچھ نہ کچھ تو اس کی چاشنی آئے گی. لیکن آج کے بعد جب اگلی نماز آئے گی، اس میں جب صورت کی تلاوت کریں گے، تو اس وقت اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں گے. تلاوت سنتے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
ہم اگر اپنی زندگی پہ غور کر کے دیکھیں، ہمیں کتنے ہی لمحے اور کتنے ہی منٹ اور کتنے ہی گھنٹے اور کتنے ہی دن، بلکہ پوری ہی پوری زندگی، کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں یاد آئے گا کہ ہم اللہ کی مدد کے بغیر جی سکیں. وہ دنیا کا کام ہو، وہ دین کا کام ہو، وہ ظاہری ہو، وہ باطنی کام ہو. لہذا سورت فاتحہ ہمیں اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا سکھاتی ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق کیسا رکھیں، اس کی قدرتوں کا پورا یقین ہو. میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے، اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، میں کمزور ہوں، میں عاجز ہوں، میں کچھ کر کے بھی کچھ نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کی مدد میرے ساتھ نہ ہو. میرے ہاتھ خالی ہے، میرا دامن خالی ہے، میں ایک لقمہ جب اپنے منہ میں رکھتی ہوں، اس کے جسم سے گزار کے آخری مراحل تک پہنچنے میں خود اپنی مدد نہیں کر سکتی. لہذا ایک بندہ دل کی سچائی کے ساتھ اپنے رب کو پکارتا ہے، اے اللہ میں عاجز اور کمزور، تجھ سے مدد طلب کرتی ہوں. مانگنے کی چیزیں تو بہت ہیں، لیکن میں تجھ سے ہدایت مانگتی ہوں. اہدنا الصراط المستقیم،
सीधा रास्ता। सीधा रास्ता क्या है? जिंदगी गुजारने का वो तरीका जिससे रब राजी हो जाए, वो रास्ता जिस पे चलते चलते इंसान जन्नत में पहुंच जाए, वो रास्ता जिसको पाके बंदा रब का मतलूब इंसान बन जाए, कि जिस पे जाने के बाद फिर इंसान इधर उधर देखने की कोशिश ना करे। हम सब अपनी जिंदगी के अंदर मुख्तलिफ मौके पे मुख्तलिफ रहनुमाई के मुहताज होते हैं। हम किस तरीके से अपनी जिंदगी में छोटी से छोटी चीजों को देखें और बड़ी से बड़ी चीजों को देखें तो उसमें अल्लाह की मदद की जरूरत होती है, लेकिन हम बहुत ही कम दफा ये महसूस करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी जरूरत है। तकवा और अल्लाह की मोहब्बत इंसान को अल्लाह की बुजुर्गी का एहसास बढ़ा देती है और इंसान की अपनी कमजोरी और अपनी जात के अंदर आजजी आ जाए। अगर मैं इस पूरी सूरत के ऊपर एक बात कहूं और वो क्या है कि इस सूरत ने हर एक का मुकाम वाज़ह कर दिया, और यही है गलती जो इंसानों में से अक्सरियत करती है। रब को उसका वो मुकाम नहीं देते जो उसको देना था, सिर्फ उसके नाम पे नमाज पढ़ने से उसका हक अदा नहीं होता, सिर्फ उसके लिए साल में 30 रोजे रखने से उसका हक अदा नहीं होता। असल बात क्या है कि वो रब इंसान की शहरक से भी करीब है, उसके दिल में उठने वाले वसवसों को भी जानता है, उसकी जुबान पे आने वाले एक एक कलमे को वो जानता है। तो लिहाजा फिर हक यही है कि हम उससे डरते हुए जिंदगी गुजारें, उसकी रजा की जिंदगी गुजारें, और अगर हमने आज उसकी मर्जी की जिंदगी ना गुजारी तो कल क्या होगा, वो हमसे नाराज होगा। आज तो ये दुनिया चंद दिन की है, चंद साल की है, लेकिन इसके बाद क्या होगा? जब इंसान उस अंजाम को सोचता है तो लरज उठता है, फिर कांप के कहते हैं अल्लाह मुझे जिंदगी गुजारने का वो तरीका अभी सिखा दे जो मैंने सारी जिंदगी ना सीखा। कभी आप गौर करके देखें, वो लोग जो हिदायत के बगैर जिंदगी बसर करते हैं वो काबिले रहम है। कोई भूखा हो तो लोगों को उस पर रहम आता है, कोई प्यासा हो तो लोग उसको पानी देना चाहते हैं, किसी को कोई दुनियावी काम में मदद चाहिए तो लोग उसके लिए बेचैन होते हैं, लेकिन असल बेचैनी क्या है कि लोगों को इस हिदायत की तरफ पहुंचा दिया जाए। इंसान अल्लाह के रास्ते पे अगर चल रहा है तो भी अपने आप को महफूज ना समझे, कोई नहीं पता कि आखिरी लम्हे में क्या कर दे, और जिन्होंने अभी हिदायत चखी नहीं वो तो है ही अंधेरों में। लेकिन वो लोग जो सारी जिंदगी नेकी के साथ गुजारते गुजारते अब बिस्तरे मर्ग पे हैं, वो भी शैतान के शर से महफूज नहीं। लिहाजा हमें अपने लिए इस सूरत में से एक पैगाम लेना है, और वो क्या कि कभी मुतमईन होके नहीं बैठना, अपनी किसी कोशिश को आखिरी कोशिश नहीं समझना कि बस अब इसके बाद तो मेरा रब मुझसे राजी हो गया, अब इसके बाद तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। असल बात क्या है कि इंसान जब तक उस मालिक हकीकी के घर में न पहुंच जाए जिसको वो दारुस्सलाम के नाम से पुकारता है, तब तक चैन से नहीं बैठ सकता। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या कहा करते थे कि मेरा एक पांव जन्नत में और दूसरा जन्नत से बाहर भी हो, फिर भी मैं अपने आप को मुतमईन नहीं कर पाऊंगा जब तक कि मैं पूरा जन्नत में दाखिल ना हो जाऊं। तो लिहाजा ये सूरत तमाम होती है हम सबको एक गहरा पैगाम देते हुए कि अपनी कोशिशों को तेज कर लो, चल रहे हो तो दौड़ने लगो, दौड़ रहे हो तो हांफने लगो, लेकिन एक जुहदे मुसलसल, एक हक की तलाश, और फिर तुम इधर उधर के रास्तों से बचते हुए सीधे उस रास्ते पे चल पड़ो जिन्हें रब राज जिनसे रब राजी हो गया, और उन लोगों के रास्ते पे नहीं जाना जिनसे रब नाराज हो गया। वो लोग थे जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया में बंदर बना दिया, उनकी शक्लें मसख कर दी, उनको दुनिया में नापैद कर दिया कि आज उनकी नस्लें भी इस दुनिया में नहीं। अगर सूरत फातिहा के ऊपर हम अपने लिए कुछ अमल की बातें निकालें तो वो आपके सामने रखना चाहूंगी कि अब हम क्या करें। बात तो सुन ली, सब कुछ हो गया, हमारे करने का काम क्या है? अल्लाह की गुलामी करनी है और उसी से मदद तलब करनी है, और सीधे रास्ते पे चलने की ख्वाहिश को तेज तर कर देना है, कोशिश करनी है। इसके बाद जब हम इस सूरत को और इस पारे को सुनने के बाद घर में जाएंगे तो हमें कुछ बातें अपने आप से पूछनी है, जिसको आप अपना जायजा कह सकते हैं, खुद एहतसाबी कह सकते हैं, अपना हिसाब लेना कह सकते हैं। और वो क्या है कि क्या मैं हर काम का आगाज बिस्मिल्लाह से करती हूँ। आज हमने सूरत के आगाज में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा। क्या मैं अपनी जिंदगी में सिर्फ वाकई शऊर के साथ अल्लाह ही की तारीफ करती हूँ? क्या अल्लाह की तारीफ मेरी जिंदगी के अंदर मौजूद है? क्या मैं अपने आप को रब का गुलाम समझती हूँ? सोचिए, है ये गुलामी मेरी जिंदगी में? अगर है तो क्या गुलाम ऐसे होते हैं जैसे आज हम हैं? इब्राहिम बिन अदहम ने गुलाम खरीदा था और कहा, तुम्हारा नाम क्या है? कहने लगे, मेरा क्या नाम होगा, जिस नाम से आप पुकारेंगे वही मेरा नाम है। कहा, खाते क्या हो? कहा, गुलाम का क्या चॉइस, जो खिलाएंगे वो खा लूंगा। काम क्या करोगे? कहा, जो आप कहेंगे वो करूंगा। ये होती है गुलामी। सोच में पड़ गए कि एक मैं हूं जो सुबह शाम कहता हूं मैं रब का बंदा हूं, रब का गुलाम हूं, लेकिन मैं उस गुलामी को पूरा नहीं कर पाता, तो फिर ये मेरा गुलाम मुझसे अच्छा रहा और उसको आजाद किया। सोच में पड़े और मुसलमान हो गए, अल्लाह ताला ने दिल खोल दिया। तो लिहाजा हम सब ने अपने लिए जायजा लेना है। आज के बाद जब भी सूरत फातिहा नमाज में पढ़ेंगे, शऊर के साथ पढ़ेंगे, एक हुक्म देने के अंदाज में नहीं, अकड़ और तकब्बुर के अंदाज में नहीं, बल्कि आजजी के साथ कि अल्लाह तू मुझे सीधे रास्ते पे चला दे। और जब इंसान दिल के साथ कोई दुआ मांगता है ना, तो वो कबूल होती है। मुझे तो ऐसे लगता है कि आज तक हमने ये दुआ मांगी तो थी, लेकिन आदत के तौर पे, चूंकि बचपन से सीखी थी, बचपन से पढ़ते आए, लेकिन अब इंशाल्लाह अपनी जिंदगी में इसका शऊर हासिल करना है और एक एक लफ्ज के ऊपर अल्लाह के साथ अपने ताल्लुक को महसूस करना है कि मेरा रब मुझसे क्या चाहता है। जब माँ बनती है ना कोई औरत, तो माँ बन के फिर कहती है, मेरे बच्चे मेरी दिल की बात नहीं समझते, इनको मेरे दिल का दर्द नहीं पता, मैं क्या चाहती हूँ ये वो पूरा नहीं करते। लेकिन जब रब हमसे क्या चाहता है इसकी बात होती है, तो हम कहते हैं कि इसकी तो कोई जरूरत ही नहीं, रब की क्या बात है, बस छोड़ दो। मैं सोचती हूँ कि अगर हम वाकई अपनी जिंदगी में अल्लाह को सिर्फ उसका मुकाम इस नज़र से दे देना कि मुझे उसकी ज़रूरत कितनी है, तो फिर हमारी ज़िंदगी में ये नहीं हो सकता, किसी काम के करने से पहले रब से न पूछें कि अल्लाह बता मैं करूं कि ना करूं। अल्लामा इकबाल ने भी कहा था ना कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जब बंदा दुनिया में रब से उसकी रजा मांगते मांगते जीता है, तो रब उससे उसकी रजा पूछेगा। हम इस दुआ के साथ इस सूरत को खत्म करते हैं कि अल्लाह ताला हमें वाकई शौरी तौर पे मुसलमान बना दे। चंद सेकंड शौर के साथ ये दुआ मांगिए, खामोशी से तड़प के दुआ मांगिए कि अल्लाह मुझे हिदायत चाहिए, थक गई हूँ गुनाह कर करके, तेरी नाफरमानियों का बोझ मेरे कंधों को बोझल कर रहा है, अब मुझे ऐसा बना दे कि जिसको देख के तुझे कल क्यामत के दिन मेरे ऊपर प्यार आ जाए। सूरतुल बकरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैबा फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अलिफ लाम मीम, इस किताब के अल्लाह की किताब होने में कोई शक नहीं और परहेजगारों को राह दिखाने वाली है। जो लोग गैब पर ईमान लाते हैं और नमाज को कायम करते हैं और हमारे दिए हुए माल में से खर्च करते हैं, और जो लोग ईमान लाते हैं इस पर जो आपकी तरफ उतारा गया और जो आपसे पहले उतारा गया, और वो आखिरत पर भी यकीन रखते हैं, यही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं और यही लोग फलाह और निजात पाने वाले हैं। काफिरों को आपका डराना और ना डराना बराबर है, ये लोग ईमान न लाएंगे। अल्लाह ने इनके दिलों पर और इनके कानों पर मुहर कर दी और इनकी आंखों पर पर्दा है और इनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। यहाँ पे सूरत बकरा का पहला रुकू पूरा होता है। اگر ہم اس رکوع کا موضوع دیں، میں چاہوں گی کہ ہر رکوع کے اختتام پہ آپ کو اس رکوع کا ٹاپک لکھا دوں. تو اس رکوع کا ٹاپک کیا ہے؟ قرآن ہدایت کی کتاب ہے. ہم نے ایک دعا مانگی تھی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. اللہ تعالیٰ نے کہا، واقعی سنجیدہ ہو اپنی اس بات میں، تو آؤ پھر. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ہے وہ کتاب جو شک سے پاک، شکوک سے پاک ہے. لہذا کتاب ہدایت کی کون سی ہے؟ قرآن. لیکن قرآن سے فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ اس رکوع کے پوائنٹس آپ لکھئے. قرآن کی ہدایت سے فائدہ اٹھانے والوں کی خصوصیات کیا ہیں؟ چھ ہیں: تقوی، ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، اللہ کی کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان. لیکن کچھ بدقسمت بھی ہوتے ہیں جو اس کتاب کے ہونے کے باوجود فائدہ نہیں اٹھا پاتے. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ناکام انسانوں کے نام سے پکارتا ہے، ان الذین کفروا. تو ناکام انسانوں کی کون سی خصوصیات تھے اس میں لکھیے آپ. پہلی بات ہے حق کو تسلیم کرنے سے انکار. پھر کامیابی کی وہ چھ چیزیں جس کے اندر، جو تقوی والوں میں تھی، اس کو انکار. اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہے ایسے لوگوں کے حق میں؟ ان کی کانوں اور ان کے دل اور ان کی آنکھوں کو بند کر دیتا ہے. مہر لگ گئی کانوں پہ اور دل پہ، اور آنکھوں پہ پردے آ گئے. یعنی وہ تین چیزیں جس سے انسان حق کے راستے کو اپنا سکتا ہے، وہ تینوں بند ہو گئیں. آپ اس چیز کو کیسے محسوس کر سکتے ہیں؟ پانی کی بوٹل بھرنے کے لیے ٹیپ کے نیچے رکھیے اور اوپر سے اس کا ڈھکن نہ اتاریں، اور فل پوری رفتار کے ساتھ ٹیپ کھول دیں. کیا ایک قطرہ بھی پانی کا اس بوٹل کے اندر جائے گا؟ آپ شور مچاتے رہے، کب سے رکھی ہوئی ہے بوتل بھرتی ہی نہیں. کوئی آپ کو دیکھتا ہوا کہے گا کہ عقل مند انسان پہلے اس کا ڈھکن تو کھول. وہ لوگ جو اپنے دل کو بند کر لیتے ہیں. دل کیسے بند ہوتا ہے؟ گناہوں کے ساتھ. ختم اللہ علی قلوبہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل، جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک دھبا لگ جاتا ہے، پھر دوسرا دھبا، پھر دوسرا نقطہ، اور ایک وقت آتا ہے پورا دل بند ہو جاتا ہے. کلا بل ران علی قلوبہم. تو لہذا اس رکوع میں ہم نے کیا دیکھا؟ کتاب ہے، موجود ہے. تصور میں لائیں، بارش ہے، پانی ہے، لیکن کس کا برتن نہیں بھر رہا؟ جس نے برتن کو بند کیا ہوا، ایک بات. دوسری کیفیت دیکھیے، کوئی ٹیپ کے نیچے بوٹل رکھے لیکن بوتل الٹی رکھ دے، پانی جائے گا اندر؟ پوری بوتل باہر سے بھیگی رہے گی، لیکن جو ہی بوتل ماں سے ہٹے گی، خالی کی خالی. اسی طرح کچھ لوگ کتاب کے ہونے کے باوجود، اللہ کی ساری نشانی اپنے ارد گرد دیکھنے کے باوجود، ہدایت سے دور رہتے ہیں، کچھ بھی ان کو نہیں ملتا. وہ لوگ جن کے دل ٹیڑے ہو جاتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ملتا. آپ نے اگر باہر بارش ہو رہی ہو، چار پانچ برتن باہر رکھ دیں، ایک برتن سیدھا بالکل کھلا، کھلے منہ کے ساتھ، دوسرے کو تھوڑا کروکڈ رکھ دیں، ٹیڑھا رکھ دیں، تیسرے کو بالکل ہی ورٹیکل کر دیں، آدھا کر دیں، اور چوتھے کو آپ بالکل ہی اپوزٹ کر دیں. ایک گھنٹے کی بارش کے بعد جب آپ باہر جائیں گے، تو کیا ان چاروں برتنوں کی کیفیت ایک ہی ہوگی؟ فرق ہوگی. یہی فرق ہے ہم انسانوں میں. قرآن کی وحی کی بارش اتری، ہر مسجد میں تراویح میں پڑھا جائے گا، تراویوں میں، تہجد میں، دورہ قرآن میں، لیکن اس محفل سے لے کے وہی اٹھے گا جس کا دل سیدھا ہوگا، کانوں کے ڈھکن اترے ہوئے ہوں گے، دل کے اندر تڑپ ہوگی، وسعت ہوگی. برتن میں کتنا آتا ہے؟ جتنا بڑا برتن ہے. آپ ایک کلو کا برتن رکھتے ہیں تو اس میں ایک کلو چیز آئے گی. آپ ایک لیٹر بوٹل خالی رکھتے ہیں، اس میں ایک لیٹر پانی آ کے پھر بھر جائے گی، ختم. آپ دو لیٹر کی رکھتے ہیں، گیلن رکھتے، ہر چیز بھرتی جائے گی اپنی رفتار سے. اسی طرح حق کی تڑپ اور اس کی طلب ہر انسان میں مختلف ہوتی ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک بات سننے والے 20 لوگ ہوتے ہیں، درجوں کا فرق کیوں آتا ہے؟ عمل کا فرق کیوں آتا ہے؟ اس کی وجہ آپ کو سمجھ میں آ گئی اس رکوع میں، کہ جو لوگ اپنے دل، دماغ، آنکھوں کو استعمال نہیں کرتے، ان کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کا ایک انتقام ہے. انجام کیا ہے ایسے لوگوں کا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. लिखिए अपने पास, सोचिए और पूछिए, क्या मैं इतना बुरा अंजाम चाहती हूँ अपने लिए? आज तक तुम यही सोचते हैं कि नल्लज़ीन कफरू से काफिर मुराद हैं, नॉन मुस्लिम्स, लेकिन नहीं, बहुत सारे मुस्लिम भी जो अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल नहीं करते। आखिर में लिखिए, फिर मैं क्या करूं, यानी इस रुकू में से हम क्या करें, मेरे करने का काम क्या है, मेरे अमल की बात क्या है? हक बात को कबूल करना है, बताने वाला चाहे कोई भी हो, हिदायत की बात, हक की बात जहां से मिली मैंने उसको ले लेना है। मैंने तासुब के पर्दे दिल पे नहीं लगाने, मैंने दुनिया की मोहब्बत और ख्वाहिशात के पर्दे अपने दिल पे नहीं लगाने, इस बीमारियों से दिल को पाक करना है। और इंशाल्लाह ताला जब बाद में आप अब एक दफा फिर इसको सुनेंगे तो फिर आपने अपना जायजा भी लेना है। और वो जायजा क्या है, क्या सीखा हमने इसमें से? युनफिक मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, रिस्क अल्लाह की तरफ से मिलता है। पहला नुक्ता लिखिए, रिस्क अल्लाह की तरफ से मिलता है। दूसरी बात, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, ये रब की तरफ से हिदायत में है। यानी दूसरा पॉइंट क्या है कि हिदायत अल्लाह ही की तरफ से मिलती है। और तीसरा, हमने जायजा क्या लेना है, क्या मैं इनकार करने वालों में से तो नहीं, मैंने अपने दिल के पर्दों को चाक करना है, फिर फायदा होगा, वरना इसके बगैर बात नहीं बनती। दो लोग थे, दो मुख्तलिफ अमल किए, इंजाम दो मुख्तलिफ हो गए, एक फलाह पे पहुंच गए और दूसरे अजाबुन अजीम का शिकार हो गए। दोनों को मां ने 9 महीने पेट में रखा, दोनों ने दो साल तक दूध पिया होगा, वो सारे मराहल तय करके दो बच्चे परवान चढ़ते हैं। लेकिन आप देखिए रवैये का फर्क, सोच का फर्क इंसानों की जिंदगी को बदल देता है। तो अपने लिए दिल से दुआ कीजिए कि अल्लाह मेरे दिल पे जो मोहरे हैं उसको काट दे, मेरे गुनाह मैं खुद ही अपने आंसुओं से रो रो के धुलवा लूं, ऐसा ना हो कि इस महफिल से उठने के बाद भी मेरा दिल खाली का खाली हो। 5 सेकंड के लिए अपने लिए दुआ कीजिए। चलिए अगले रुकू पे चलते हैं। وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ, बास लोग कहते हैं हम अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, लेकिन दर हकीकत वो ईमान वाले नहीं हैं। वो अल्लाह ताला को और ईमान वालों को धोखा देते हैं, लेकिन दरअसल वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं, मगर वो समझते नहीं। इनके दिलों में बीमारी थी, अल्लाह ने इन्हें बीमारी में मजीद बढ़ा दिया, और इनके झूठ की वजह से इनके लिए दर्दनाक अजाब है। और जब इनसे कहा जाता है कि जमीन में फसाद न करो तो जवाब देते हैं हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। खबरदार रहो, यकीनन यही लोग फसाद करने वाले हैं, लेकिन शऊर नहीं रखते। और जब इनसे कहा जाता है कि वो और लोगों यानी सहाबा कराम की तरह तुम भी ईमान लाओ तो जवाब देते हैं क्या हम ऐसा ईमान लाए जैसा बेवकूफ लाए हैं? खबरदार हो जाओ, यकीनन यही बेवकूफ लोग हैं, लेकिन जानते नहीं। और जब ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी ईमान वाले हैं, और जब अपने बड़ों के पास जाते हैं तो कहते हैं हम तो तुम्हारे साथ हैं, हम तो इनसे सिर्फ मजाक करते हैं। अल्लाह भी इनसे मजाक करता है और इन्हें इनकी सरकशी और बहकावे में और बढ़ा देता है। ये वो लोग हैं जिन्होंने गुमराही को हिदायत के बदले में खरीद लिया, बस ना तो इनकी तिजारत ने इनको कोई फायदा पहुंचाया और न यह हिदायत वाले हुए। मसलहुम का मसल लज़ी इस्तौक़दा नारा, इनकी मिसाल उस शख्स की सी है जिसने आग जलाई, बस आसपास की चीजें रोशनी में आई ही थीं कि अल्लाह इनके नूर को ले गया और इन्हें अंधेरों में छोड़ गया। جو نہیں دیکھتے، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹتے. یا آسمانی بارش کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو، موت کے ڈر سے کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے. قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے. جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہ ہے دوسرا رکوع. اس رکوع کا عنوان کیا ہے؟ قرآن کی ہدایت سے فائدہ نہ اٹھانے والے. کون ہیں جن کو اپنی زبان میں ہم منافق کہتے ہیں؟ اس رکوع میں منافقوں کی کچھ خصوصیات کا ذکر ہے. پانچ خصوصیات جو ابتدائی آیتوں میں تھی وہ کیا تھی؟ نمبر ایک، دھوکہ دینے والا، جھوٹا، فسادی، جاہل اور مذاق اڑانے والا. یہ پانچ خوبیاں ہیں منافقوں کے اندر جن کے دلوں میں نفاق بھرا ہوا ہے. ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے، کیا میرے اندر دھوکہ دہی تو نہیں؟ کیا میں جھوٹ تو نہیں بولتی؟ کیا میں فساد تو نہیں کرتی؟ کیا میں جہالت کے ساتھ زندگی تو نہیں گزار رہی؟ اور کیا میں دین والوں کا مذاق تو نہیں اڑاتی؟ پوچھیے اپنے آپ سے. سب سے مشکل کام دنیا میں خود کو پانا ہے، اپنا احتساب، ڈسکور. بہت سارے لوگ دنیا میں بہت ساری چیزوں میں ماہر ہو جاتے ہیں لیکن خود کو نہیں پا سکتے، اپنا احتساب نہیں کر سکتے. کوئی بھی انسان کیا ہے اس کے نام سے اس کا فرق نہیں پتہ چلتا، اس کے ماں باپ کو دیکھ کے نہیں معلوم ہو سکتا. ہاں ایک چیز ہے جو انسان کے بارے میں بتاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ وہ انسان کام کیا کرتا ہے. رویوں کا فرق ہے. ایک بچہ ہے وہ ماں کی محبت لے لیتا ہے، دوسرا بچہ ہے ماں اس سے بیزار ہے. فرق کس بات کا ہے؟ ماں تو ایک ہی ہے، محبت تو ایک ہی طرح کی تھی، لیکن ایک نے اپنے رویے سے محبت لے لی. ماں نے بات کہی وہ سننے کو تیار، ماں نے منع کیا وہ منع ہونے کو تیار. ہر کام سے پہلے ماں سے پوچھتا ہے یہ کروں کہ نہ کروں، یہ جہاں جاؤں کہ نہ جاؤں. اور دوسرا کیا ہے؟ اس کو اپنی مرضی چاہیے. ان دونوں بچوں کے بارے میں جو ماں کا رویہ ہے، اسی سے بندے اور رب کا رویہ فرق سمجھ سکتے ہیں. کہ رب کیا چاہتا ہے؟ کہ میرے بندے تو میرے ہی ہیں. جب ہم یہ حدیث سنتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ہر بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار ہے، تو میں سوچتی ہوں کہ اچھا پھر اس میں تو غیر مسلم بھی آتے ہیں، اس میں تو کافر بھی آتے ہیں، اس میں پتھروں کے آگے بیٹھنے والے بھی آتے ہیں، اس میں مسجدوں میں جانے والے بھی آتے ہیں. فرق کیا ہے؟ یہ وہ محبت ہے جو ہر ماں کو فطری طور پہ اپنے بچے سے ہے. آپ دیکھتے ہیں نا، بچہ جیسا بھی ہو، تکلیف بھی دیتا ہے، جب اس کا پاؤں پھسلتا ہے تو ماں کی چیخ نکل جاتی ہے. لیکن ایک حقیقی محبت ہوتی ہے جو ماں کے دل میں ایک اور تڑپ پیدا کر دیتی ہے. وہ کون سی ہے؟ اس کے رویوں کی. اسی طرح انسان ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کو سب سے پیار ہے، لیکن جب انسان کا رویہ بدل جاتا ہے تو پھر وہ رب کی نظر میں یا آگے نکل جاتا ہے یا پیچھے. اگر ہم نے ان پانچ زاویوں سے آج اپنا جائزہ لے لیا جانے کے بعد، تو مجھے امید ہے کہ ہمیں خود بخود اپنے آپ کو پہچاننا کچھ بھی مشکل نہیں لگے گا. پھر آپ نے دیکھا کہ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں بیان کی. پہلی مثال جو تھی وہ کون ہے، کس شخص کی مثال ہے؟ اگر آپ اس کے ساتھ یہ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں کہ مصلحت پسند مسلمان، جس کا دین مصلحت پسندی کا دین ہے، خود غرض، اپنی کسی ذاتی غرض کی وجہ سے مسلمان ہوا. اس کے بارے میں اللہ کا حکم کیا؟ مکمل منافق ہے. ہدایت کی بجائے گمراہی کو پسند کرتا ہے، نفس پرست ہے، اور حسد اور تکبر کی لپیٹ میں آ رہا ہے، اور اتنا آگے بڑھ گیا گونگا، بہرا اور اندھا ہو گیا. یاد رکھیے کہ منافقت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ ہے جس میں دل ہی کالا ہے، اسلام میں آئے ہی کسی مفاد کے لیے تھے. عبداللہ بن ابی جیسی مثال ذہن میں رکھیے، جو نقصان دینے کے لیے اس محفل میں شامل ہوا. ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ ہمیشہ کی جہنم. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ان کے ناموں اور ان کے القاب کی وجہ سے نہیں چھوڑے گا بلکہ سیدھی جہنم. پھر دوسری مثال آپ نے دیکھی, اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری مثال دی, یہ کس کی تھی؟ جو عمل کا منافق ہے, شک ہے, اسلام میں کوئی حرج نہیں, دل سے اسلام کو مانتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ راضی ہے, اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنی زندگی کے لیے ضرورت مند محسوس کرتا ہے, لیکن عمل کا کمزور ہے, ابھی دنیا میں اس کا دل زیادہ لگا ہوا ہے, ابھی پیئر پریشر کا شکار ہے. ایسے شخص کی چار علامتیں ہم نے اس رکوع میں دیکھی, کون سی؟ نمبر ایک, شک میں مبتلا ہے, دوسری بات, کمزور ایمان ہے, تیسری اس کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ کہ حق کی خاطر تکلیفوں اور مصیبتوں کو برداشت نہیں کر سکتا اور وقتی اندیشوں کا مبتلا ہے. یعنی ایسا شخص کون ہے کہ جو کمزور ایمان والا ہے. یاد رکھیے کہ کمزور ایمان والے ہونے میں اور پھر منافق ہونے میں بھی فرق ہے. ایک کمزور ایمان کا کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کہ عبادات میں کمی ہو جاتی ہے, بہت لمبی لمبی نمازیں نہیں ہوتی, یا بہت بڑے بڑے نیکی کے کام نہیں ہو پاتے, یا انسان بہت یعنی گناہوں کے قریب سے بچ کے آتا ہے. لیکن ایک نفاق کی حد تک جو ایمان بڑھ جاتا ہے وہ کیا ہے کہ پھر انسان اصولوں کو بدلنے لگتا ہے, اپنے گناہوں کو جسٹیفائی کرنے لگتا ہے, گناہ کرتا بھی ہے اور ساتھ ہی یہ کہتا ہے کہ بس میں نے کیا کیا, مجھے کیا ہے. ایسے شخص کا انجام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی بدولت کچھ عرصہ اس کو سزا دے گا, جہنم میں بھیجے گا اور اس کے بعد پھر اس کو نکال دے گا. ایسے منافق کو کیا کہتے ہیں؟ عملی منافق. اور اگر ہم دیکھیں تو قریب میں ایسی مثالیں زیادہ موجود ہیں. آج بھی وہ لوگ جو دل سے اسلام کو مانتے ہیں, ایمان ان کے دلوں میں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اندر یعنی عمل کی کمزوری ہے, اور اس کی وجوہات اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں ہمیں بتا دی کہ دنیا نہیں چھٹتی, ابھی خواہشات کی محبت ہے, ابھی ادھر ادھر دیکھنا چاہتا ہے, ابھی دل پورا خالص نہیں ہوا. یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے کچھ لوگ قرآن کی محفل میں آتے ہی نہیں, انکار, ٹوٹلی انکار, سواؤن علیہما انذرتہم ام لم تنذرہم, جو مرضی کہہ دیں, جو مرضی بات کر دیں, نہیں مانیں گے, نہیں سنیں گے. لیکن کچھ ہوتے ہیں وہ آ جاتے ہیں. آنے والے پھر دو طرح کے ہو جاتے ہیں, ایک وہ ہیں مکمل فوکس, ٹوٹل اپنے آپ کو اس چیز کے اندر ڈبو لینے والے, اور دوسرے کون ہوتے ہیں جو کچھ حصہ لے لیتے ہیں, کچھ نہیں لیتے, آدھی باتیں سن لیتے ہیں, آدھی نہیں سن پاتے, بظاہر وہ خاموش ہوتے ہیں, بول بھی نہیں رہے ہوتے, لیکن ان کا ذہن کہیں اور کیا ہوتا ہے. اسی طرح مثلا بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں, اس کی مثال لے لیں, بعض تو پڑھتے ہی نہیں, وہ تو فارغ بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے اس پرچے سے چھٹی لے لی کہ اس نماز کی کیا ضرورت ہے. وہ کون ہے؟ کفروا سواؤن علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم. لیکن اس کے بعد دوسرے کون ہے پڑھنے والے؟ وہ پھر دو طرح کے ہیں, ایک کون جو پڑھتے ہیں پورے خشوع خضوع کے ساتھ, ارکان کو ادا کرتے ہوئے, اس کے ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے, لیکن وہ نماز کا پورا حصہ لے پاتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو آدھی لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ لوگوں کو ان کی نماز کا آدھا حصہ ملتا ہے, کچھ کو چوتھائی, کچھ کو آٹھواں, اور کچھ ایسے ہیں کہ ان کی نماز ان کے منہ پہ دے ماری جاتی ہے. اسی طرح ہر بندہ اپنے آپ کو پرکھے. یہ رکوع ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتا ہے, ہم نے اپنے لیے کیا عمل لینا ہے اس آیت میں سے, ان تمام خصوصیات کو اپنے اندر سے ختم کرنے کا عزم کرنا ہے, پورا یقین کرنا ہے. دیکھیے ارادہ نہیں کرنا, ارادہ بہت شروع کی چیز ہوتی ہے, عزم کیا ہوتا ہے؟ آخری سیڑھی, جس میں کوشش بھی شامل ہو جاتی ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگوں نے جنت میں جانے کا صرف ارادہ کیا ہوا ہے, ابھی عزم نہیں کیا. عزم کہتے ہیں پختہ ارادے کو, کہ جس کے بعد پھر انسان بالکل دوسری طرف چل پڑتا ہے. اور ہم نے آج انشاءاللہ تعالی اپنا جائزہ جو لینا ہے اس میں سے, اس کے لیے ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کیا میں ان تمام چیزوں کے اندر مبتلا تو نہیں, کیا میرا دل بیمار تو نہیں. اگر ہے تو اپنے دل کی بیماریوں کو نوٹ کیجئے. یقین کریں آپ کا علاج آپ سے زیادہ اچھا خود کوئی نہیں کر سکتا, جتنا اچھا آپ خود کر سکتے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی یہ سفر جو ہوگا نا ہمارا, یہ صرف قرآن کے ترجمے کا نہیں ہوگا, اختصاب کا, خود کو ڈسکور کرنا ہے. اپنی ذات کو اگر آپ نے پا لیا نا تو آپ ساری دنیا کو پا گئے, जीत गए। बाज लोग सारी दुनिया की बातें कर लेते हैं लेकिन अपने आप को नहीं पाते। क्या अगर मैं आप में से किसी से पूछूं कि आपको अपने बारे में मालूम है, आप कैसे मुसलमान हैं, या आपका दीन कितना है, या जन्नत के किस दर्जे में जाएंगे, तो अमूमन लोग क्या कहते हैं? पता नहीं, भोले बन के जीते हैं। ऐसे लगता है कि जैसे कुछ मालूम ही नहीं, सीधे साधे। नहीं, मालूम करना है, इसलिए कि मौका एक ही है, वापस नहीं हो सकते। हर चीज में हमारा अपना हिसाब होता है, तो इसके बारे में भी हमें खुद को देखना है कि क्या मेरे अंदर कोई निफाक की अलामत तो नहीं। इसके बाद देखिए तीसरा रुकू, अल्लाह ताला बहुत ही प्यार से खिताब फरमाते हैं, या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। ए लोगो, अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया, यही तुम्हारा बचाव है। जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी उतार कर इससे फल पैदा करके तुम्हें रोजी दी। खबरदार, बावजूद जानने के अल्लाह के शरीक मुकर्रर न करो। हमने जो कुछ अपने बंदे पर उतारा है उसमें अगर तुम्हें शक हो और तुम सच्चे हो तो इस जैसी एक सूरत तो बना लाओ। तुम्हें इख्तियार है कि अल्लाह के सिवा अपने मददगारों को भी बुला लो। फिर अगर तुमने न किया और तुम हरगिज नहीं कर सकते तो इसे सच्चा मानकर उस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है और जो काफिरों के लिए तैयार की गई है, यानी आग काफिरों के लिए तैयार की गई है। बाज़ मुसलमान जानबूझ के जबरदस्ती इसमें घुसना चाहते हैं। कहा मोमिनों के लिए क्या है? وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, और ईमान वालों को और नेक अमल करने वालों को इन जन्नतों की खुशखबरियां दो जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। जब कभी वो फलों का रिस्क दिए जाएंगे और हम शक्ल लाए जाएंगे तो कहेंगे ये वही है जो हम इससे पहले दिए गए थे। और उनके लिए बीवियां हैं साफ सुथरी और वो जन्नतों में हमेशा रहने वाले हैं। अल्लाह ताला हमें भी इन लोगों में कर दे। कोई मौका ना जाने दिया करें दुआ का, जहां जहन्नम की आयतें आए चुपके से दिल में कह दिया करें अल्लाह मुझे इनमें ना करना, अल्लाह मलाता चलना मिनहुम, और जहां जन्नत की बात आए तो कहा करें कि अल्लाह मुझे इनमें कर दे। एक चुपके से छोटी सी पुकार, आंसू निकल आए मोहब्बत के साथ किसी भी तरह, लेकिन रब को जरूर अपना नाम उसमें लिखा लिया करें कि शायद अल्लाह ताला को उस वक्त हमारा कहना ही पसंद आ जाए। फिर फरमाया इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यद्रिबा मसलम मा बऊदतन, यकीनन अल्लाह ताला किसी मिसाल के बयान करने से नहीं शर्माता, ख्वाब वो मच्छर की हो या उससे भी हल्की चीज की। ईमान वाले तो इसे अपने रब की जानिब से सही समझते हैं और कुफार कहते हैं कि इस मिसाल से अल्लाह ने क्या मुराद ली है, इसके जरिए बेशतर को गुमराह करता है और अक्सर लोगों को राह रास्त पर लाता है, और गुमराह तो सिर्फ फासिकों को करता है। फासिक कौन होते हैं? अभी तक हमने तीन नाम पढ़े थे, मोमिन, काफिर और मुनाफिक। यहाँ अब हिदायत के एतबार से इंसानों के चौथे गिरोह का जिक्र आ गया, और वो कौन है? फासिक। क्या खसूसियात है? अल्लज़ीना यनकुज़ून अहदल्लाह मिन बादि मीसाकिही, जो लोग अल्लाह ताला के मजबूत अहद को तोड़ देते हैं और अल्लाह ताला ने जिन चीजों के जोड़ने का हुक्म दिया है उन्हें काटते और जमीन में फसाद फैलाते हैं, यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। आप अपने लफ्जों में कह सकते हैं कि फासिक कौन है? खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाला। फिर मुनाफिक और काफिर में, फासिक में क्या फर्क है? कि मुनाफिक दिल का रोगी होता है और फासिक सरेआम गुनाह करता है। सरेआम लोगों को गुनाह की दावत देने वाले, बुराइयों, बेहयाई, बदकारी, नाच गाना, इसकी दावत देने वाले लोग फासिक होते हैं। फिर याद रखिए, फासिक काफिरों में से भी हो सकता है और मुसलमानों में से भी हो सकता है। कैफ तकफुरून बिल्लाहि वकुंतुम अमवाता, तुम अल्लाह के साथ कैसे कुफर करते हो हालांकि तुम मुर्दा थे, इसने तुम्हें जिंदा किया फिर तुम्हें मार डालेगा फिर जिंदा करेगा फिर इसी की तरफ लौटाए जाओगे। वो अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए जमीन की तमाम चीजों को पैदा किया फिर आसमान की तरफ कसद किया और इनको ठीक ठाक सात आसमान बनाया और वो हर चीज को जानता है। ये था इंसानियत के नाम उनके रब का पैगाम। ये है तीसरे रुकू का मौजू, इंसानियत के नाम रब का पैगाम। पहली दफा कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इंसानियत को खिताब किया। کیا کہا؟ ذرا غور کیجئے، پہلی دفعہ پکارا تو کیا کہا؟ پہلا حکم کیا دیا؟ میرے ساتھ شریک نہ بنانا۔ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شرک کی قباحت۔ پہلی دفعہ کسی سے بات کی جاتی ہے تو کس بات پہ بات کی جاتی ہے؟ جو بڑی اہم بات ہے، کسی کو شریک نہ بناؤ۔ کیوں؟ پھر اس کی دلیل کیا دی؟ تین دلائل دیے ہمیں کیوں نہ کروں کسی کو شریک۔ اس لیے کہ وہ رب ہے، اور وہ خالق ہے، اور وہ رازق ہے۔ انہی تین چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے نا انسان۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے درجے پہ کتاب کی بات کر دی۔ پہلے اپنی بات کر دی توحید کی، پھر کہا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، کتاب کی بات کی۔ کیوں؟ کہ رب کی طرف جانے والے اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور کروانے کا ذریعہ کیا ہے؟ کہ اس کی کتاب کو مشکوک کر دو۔ وہ لوگ جن کے بیچ میں قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، یا آج کے دور کے پڑھے لکھے لوگ جو اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں، وہ ہمیشہ ہی رب کی طرف جانے کا راستہ کس طرح کاٹتے ہیں؟ کہ اس کتاب کو مشکوک بنا دو، اس میں شوشے نکالو، اور ساتھ ہی اس رسول کی ذات پہ کیچڑ اٹھاؤ جس کے ذریعے سے یہ کتاب لائی۔ یہ ایک ایسا پروپیگنڈا جو ہر دور میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کا جواب دے دیا۔ پہلے اپنی توحید کی بات کر دی، پھر فاتو مما نزلنا علی عبدینا، رسالت کا مقام بیان کیا، اور پھر کتاب کی بات کر دی، اور پھر فرمایا کہ دیکھو، اگر تم ان تینوں چیزوں کو نہیں مانتے تو پھر تم نے تو اپنے انسان ہونے کے جو تمہارا حق تھا، جو اس کو ہی تم نے نہ سمجھا۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو ہر بچہ جو دنیا میں آتا ہے، اس کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، ہم کہاں سے آئے، ہم کون تھے، ہم کدھر جائیں گے، ہم دنیا میں کیوں آئے۔ اس ایک رکوع میں ان تینوں چیزوں کا بات ہے، مطلب بات ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ اس رکوع میں فاسق کی تین خصوصیات کا ذکر ہے۔ کون سی؟ نمبر ایک، اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ کر توڑتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے اس کے تقاضے پورے نہ کرنا۔ دوسری فاسق کی علامت کیا ہوتی ہے؟ جسے جوڑنے کا حکم دیا اس کو کاٹتا ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ قطع رحمی، یا لوگوں سے مل جلنے کی بجائے کٹا کٹا رہتا ہے، کسی کو اپنے ساتھ لگنے نہیں دیتا۔ اور فاسق کی تیسری علامت کیا ہوتی ہے؟ کہ وہ فساد کرتا ہے۔ اس کا فساد صرف قتل و غارت گری پہ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا فساد گناہوں کا فساد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں فطرت کے اس کارخانے کا ڈس آرڈر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے گھروں میں جب چیزیں اپنی جگہ پہ رہتی ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں گھر صاف ہے، چیزیں وہی ہوتی ہیں لیکن بکھر جاتی ہیں۔ کچن جو ہے وہ باہر ٹیبل پہ آگے، بستر جو ہے وہ الماریوں میں سے نکل کے بیڈز پہ آگے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ گھر ڈس آرگنائز ہو گیا۔ بالکل اس کائنات میں رب نے ہمیں پیدا کیا، کچھ اصول دے کے بھیجا، ایسے جینا، ایسے سونا، ایسے کھانا، ایسے پینا، یہ کرنا، یہ نہ کرنا۔ جب تک لوگ اس طریقوں پہ زندگی گزارتے ہیں، وہ راستہ بالکل اصلاح کا راستہ ہوتا ہے، لیکن جب لوگ اس سے اپوزٹ ریوے میں جینے لگتے ہیں تو یہ ہے فساد۔ فرق سمجھ میں آیا آپ کو؟ فساد کیا ہے؟ رب کے بنائے ہوئے نظام کو بدلنا۔ جیسے کسی ملک میں آپ کی گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ اس روڈ پہ 60 سے اوپر گاڑی نہیں چلا سکتے، یہ اس کا قانون ہے۔ آپ نے 70 پہ گاڑی چلا لی، 80 پہ چلا لی، آپ نے فساد کیا۔ آپ کو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس سٹیکر کو ایک سال کے بعد تبدیل کرانا ہے، اگر آپ نہیں کراتے تو آپ اس گورنمنٹ کی نظر میں مفسد ہیں۔ اسی طرح اس دنیا میں جو ہم سب رہتے ہیں، تو ہم بھی اللہ کے قانونوں کے مطابق کر جیتے ہیں تو ہم مصلح ہیں، اصلاح کرنے والے ہیں، اور اگر ہم اس کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں تو پھر ہم فسادی ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہمیں اپنی کائنات کی کچھ نشانیاں دکھائی تھیں۔ تم کہاں سے آئے؟ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، چار مراحل کا ذکر کیا۔ کون سا؟ نمبر ایک، عالم ارواح، ماں کے پیٹ میں تھے، اس سے پہلے کے مرحلے۔ پھر دوسرا کیا تھا؟ اس دنیا کا مرحلہ۔ پھر تیسرا کیا ہوگا؟ برزخ کا مرحلہ۔ اور چوتھا کیا ہوگا؟ ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ لہٰذا انسان کو اپنی اوقات پہچاننی چاہیے، نہ اپنی مرضی سے جی سکتا ہے نہ اپنی مرضی سے مر سکتا ہے، تو پھر یہ زندگی جو چند سال کی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیوں نہ جوڑ لے. ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس رکوع میں سے عمل کی بات لکھی ہے اپنے لیے کہ رب کو اپنا بنانے کے لیے اس کی ذات کا تعارف حاصل کرنا ہے. کوئی اپنا بن نہیں سکتا جب تک آپ کو اس کی پوری پہچان نہیں ہوتی. رب کے بارے میں اپنے آپ کو مکمل سوچنا ہے، کیا میں میرا دل مانتا ہے اس بات پہ کہ یہ زمین اللہ تعالیٰ نے بنائی؟ کیا مجھے یقین ہے یہ آسمان اللہ تعالیٰ نے بنایا؟ کیا مجھے یقین ہے کہ مجھے رزق دے رہا ہے؟ بارش، برسات، یہ ساری نعمتیں انسان کو رب کی طرف لے جاتی ہیں. اور آپ دیکھیے جب بندہ رب پہ غور کرنا شروع کر دیتا ہے نا، تو پھر اس کے بعد اس کو خود بہت معرفت مل جاتی ہے. آج کے دور کا معاملہ کیا ہے؟ میٹیریلزم، مادہ پرستی. ہم بڑی بڑی عمارتوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں واو، ہائے کیسے بنی، کس نے بنائی، پھر ہمارے دل مسحور ہو جاتے ہیں، ہم انہی کے سحر میں کھو جاتے ہیں. تو لہٰذا اس رکوع پہ ہم نے اپنے عمل کے لیے بات کیا لکھنی ہے کہ میں نے کائنات میں تدبر کر کے رب کے مقام کو پرکھنا ہے.